نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله مولانا العظيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور الأرش أو كما قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر اس عظیم رات کی برکتوں سے ہمیں نوازا. عزیزان محترم, یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ جل وجہ القریب نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لا مکان کی سیر کروائی. تمہیداً چند باتیں سماعت فرما لے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ تین حصوں پر منقسم ہیں. نمبر ایک, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, یہ حصہ جو ہے یہ سفر یہ اسرا کہلاتا ہے. نمبر دو, مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا, یہ جو سفر ہے یہ معراج کہلاتا ہے. اور نمبر تین, سدرۃ المنتہا سے لا مکہ, یہ سفر عروج کہلاتا ہے. دوسری بات, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس کے تین جہتیں ہیں. نمبر ایک, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت. نمبر دو, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت. نمبر تین, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت. اب علماء نے فرمایا کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو سفر تھا, یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت غالب تھی, اور جو دو قوتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اندر موجود تھی وہ بالقوات بالفعل نہیں تھی, یعنی نورانیت اور حقیقت. اور پھر جب مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک اللہ تبارک و تعالی نے یہ معراج کروایا, تو اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت نورانیت وہ بالفعل ہو گئی, صفت بشریت اور صفت حقیقت محمدیہ جو ہے وہ بالقوا ہو گئی. اور پھر جب سدرۃ المنتہا سے لا مکہ پر اللہ جل وجہ الکریم کے حضور حاضری ہوئی, تو اس دوران حقیقت محمدیہ بالفعل تھی, اور بشریت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت یہ بالقوا تھی. اب بالفعل اور بالقوا کو بھی سمجھ لو. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بولنے کی طاقت دی, لیکن اس وقت بالفعل میں بول رہا ہوں, یہ میرے جو قوت ہے اس کا بالفعل صدور ہو رہا ہے، اور آپ سب حضرات بالقوہ جو ہیں وہ بول سکتے ہیں لیکن بول نہیں رہے اس وقت. تو اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ قوتیں رہی کہ ایک قوت وہ بالفعل ہوا کرتی تھی اور دو قوتیں بالقوہ ہوا کرتی تھی. یوں اللہ جل وجلہ الکریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان مراتب سے سرفراز فرمایا. ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عروج کے متعلق ہے، کہ عروج پر ہم بحث کریں گے، یعنی سدرۃ المنتہا سے ماوراء تک جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل امین جو ہے وہاں رک جاتے ہیں، اور رف رف جو سبز رنگ کا ایک تخت تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اس کے ساتھ جو ہے ایک فرشتہ تھا. حضرت جبریل امین وہاں رہ جاتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رف رف پر سوار ہو کر آگے تشریف لے جاتے ہیں. ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں یہ رف رف اور وہ فرشتہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور میں داخل ہو کر وہ سفر طے کرتے ہیں. اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم من طلق بی، پھر مجھے لے جایا گیا، حتی انتہیت الی الشجرت، یا تک میں درخت کے پاس پہنچا، فغشا صحابتن فیہا من کل لونن، پس مجھ کو ڈھانپا ایک بادل نے جس میں مختلف رنگ اور مختلف کلر تھے، فرفدنی جبرائیلو وخررت ساجدن للہ تعالی، جبریل امین مجھ کو چھوڑ گئے اور میں سجدے میں گر گیا اللہ تبارک و تعالی کے حضور. اس روایت کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 کے اندر روایت کیا. اسی طریقے سے ابن جریر نے اپنی تفسیر کے اندر نقل فرمایا کہ ان جبرائیل تخلف عنہ فی مقام، کہ ایک مقام پر جا کر جبریل امین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے. قال، اور عرض کی، لم لو دنوت ان ملتن لاحترقت، جبریل امین عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مقام سے اگر ایک انگلی کے پھورے کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو میں جل کر راگ ہو جاؤں گا. اور اس مقام سے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گزر کر آگے جاتے ہیں، ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مررت لیلۃ اسری بی برجل مغیب فی نور العرش، کہ جس رات مجھے سیر کروائی گئی اس رات عرش اللہ کے قریب میں ایک آدمی پر سے گزرا جو نور کے اندر ڈوبا ہوا تھا. اور امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولما انتہا الی العرش تمسک العرش بإذاله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کے پاس گزر رہے تھے تو عرش نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ کر اسے برکتیں حاصل کی. امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سفر کے دوران اللہ جل وجلہ الکریم کے مختلف صفاتوں سے ہوتے ہوئے اللہ جل وجلہ الکریم کی حضور حاضری دیتے ہیں. امام شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الیواقیت والجواہر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اذا مر علی حضرات اسماء الالہیت سارا مختلفا بصفاتها، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ جل وجہ الکریم کے صفات سے گزرتے گئے، جس جس صفت کی بارگاہ میں حاضری دیتے گئے اس صفت کے ساتھ متصف ہوتے گئے. فرماتے ہیں، فَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل وجل کریم کی صفت رحیمے کے پاس سے گزرے کان رحیمن تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحیم بن گئے. فرماتے ہیں او مر علی الغفور کان غفورا, جب صفت غفوریت کے پاس سے گزرے تو غفور بن گئے. وعلی الکریم کان کریمن, وعلی الحلیم کان حلیمن, وعلی الشکور کان شکورن, وعلی الجواد کان جوادن, جب صفت غفوریت کے پاس سے گزرے غفور بن گئے, جب صفت کریمیت کے پاس سے گزرے کریم بن گئے, جب صفت حلیمیت کے پاس گزرے حلیم بن گئے, اور جب صفت شکوریت کے پاس گزرے شکور بن گئے, جب صفت جوادیت کے پاس سے گزرے تو جواد بن گئے. فرماتے ہیں وہاں کدا فیما یرجع من ذلک المعراج لا ہوا فی غایت الکمال. فرماتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو اللہ جل وجل کریم کی ان صفات کے ساتھ متصف ہو کر کمال کے اعلی مرتبے پر فائز ہو گئے. یہ امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الیواقیت والجواہر کے اندر نقل فرمایا. اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رفرف سے اتر کر اللہ جل وجل کریم کے نور کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں, اب وہاں ایک وحشت سے محسوس ہوتی ہے, ایک خوف اور ایک ڈر سا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب چھا جاتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں یہ آواز آتی ہے قف یا محمد ان ربک یصلی, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر جائیے, تیرا رب جو ہے وہ صلات پڑھ رہا ہے. اب جب صلات کا لفظ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعجب کے اندر پڑ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھ رہی, اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھ رہا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نماز نہیں پڑھتا. جب یہ خیال آیا اور اس تعجب میں پڑے تو اللہ جل وجل کریم کی بارگاہ سے دوبارہ سیدنا صدیق اکبر کے آواز میں ندا آتی ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکته, وہ ہے جو تجھ پر درود پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس جانب مبذول کروائی گئی کہ صلات سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ صلات سے مراد جو ہے وہ درود ہے کہ تیرا رب تجھ پر درود پڑھ رہا ہے. اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذہن پہلے درود کی طرف کیوں نہ گیا, تعجب کے اندر کیوں پڑے؟ اس کی وجہ یہ ہے, اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ بندہ جب کسی چیز سے وحشت میں آ جاتا ہے, وہ خوف اور ڈر کے اندر مبتلا ہو جائے, ایسی صورت میں جب اس کو کسی شے پر تعجب ہو جائے تو یہ تعجب اس کے وحشت کو زائل کرنے کا سبب بن جاتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تنہائی کے عالم میں جو وحشت کے اندر مبتلا ہو گئے تھے, اللہ جل وجل کریم نے ایسا کلام فرمایا کہ آپ تعجب میں پڑے, جب تعجب میں پڑے تو خود بخود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ وحشت زائل ہو گئی. تو اس کے اندر یہ حکمت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وحشت کو زائل کرنا مقصود تھا, اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعجب کے اندر پڑے. اور شیخ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر بڑا خوبصورت جو ہے جملہ ارشاد فرمایا کہ اس وحشت کے اندر حکمت کیا ہے. فرماتے اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ جل وجہ الکریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کروایا وہ معراج جو ہے وہ جسمانی تھا, وہ روحانی نہیں تھا, کیونکہ وحشت جو طاری ہوتی ہے وہ جسم پر طاری ہوتی ہے, یہ بتلانا مقصود تھا. اس لیے یہ وحشت طاری کی گئی, اس کے اندر یہ حکمت پوشیدہ تھی تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میرے محبوب کا معراج جو ہے وہ جسمانی تھا, وہ روحانی نہیں تھا. تو یہ حکمت تھی اس مقام پر. اسی طریقے سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل وجہ الکریم کی حضور حاضری دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے مشرف ہوتے ہیں, وہاں محبوب اور محب کے درمیان جو کلام ہوا وہ وہی دونوں ذات جانتی ہے, اس کے سوا کسی اور کو خبر نہیں ہے۔ اب آتے ہم قرآن کریم کے تفسیر کی طرف، سورہ نجم کی طرف۔ اللہ جل و جلال کریم نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، اور اس پیارے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے نیچے اترا۔ اور ایک تفسیر یہاں پر یہ بھی بیان کی گئی کہ اس روشن تارے کی قسم جو عروج لا مکانی سے اترا، ما دل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ وہ بے راہ چلے۔ اب ان آیات پر اگر ہم غور کریں تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کی ترجمانی کر رہی ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی جگہ پر جاتے ہوں اور اس مقام کو ہم نے دیکھا نہ ہو، ہمارے ساتھ کوئی رہنما نہ ہو، کوئی ہمارا جو ہے رہبر نہ ہو، تو راستہ بھٹک جانے کا خوف ہے اور بے راہ چلے جانے کا خوف ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ جل و جلال قریب اپنے محبوب کے اس سفر کا تذکرہ فرما رہا ہے جس کو ہم عروج کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل امین رک جاتے ہیں۔ اب وہاں سے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے سفر کر رہے ہیں۔ اللہ جل و جلال کریم فرماتا ہے اس سفر کے دوران ما دل صاحبکم، تمہارے صاحب گمراہ نہ ہوئے، راستہ نہ بھولے، اور فرمایا وما غوا، اور وہ بے راہ نہ چلے، بلکہ وہ سیدھے راستے چلتے ہوئے اللہ جل و جلال کریم کی حضور حاضری دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى، جب شب معراج کو اللہ جل و جلال کریم کی حضور حاضری دی، اللہ تبارک و تعالی سے فیضیاب ہوئے، اور اب جب مخلوق کے پاس تشریف لائے تو اب وہ گفتگو نہیں کرتے مگر وہی جو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف وہی فرماتا ہے۔ تو فرمایا وما ينطق عن الهوى، اپنے خواہشات سے بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، مگر وہی جو ان کی طرف وہی کی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان سے نکلنے والا ہر ہر کلمہ اللہ جل و جلال کریم کی طرف سے وہی ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل و جلال کریم نے فرمایا علمہ شدید القوا، اسے سکھایا، واحد کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، علمہ سکھایا ہو اپنے محبوب کو، شدید القوا، ایسی ذات نے جو سخت قوت والا ہے، ذو مرہ، جو طاقتور ہے۔ اور ذو مرہ کا اگر لغوی ترجمہ دیکھ لیں تو لغوی ترجمہ اس کا آتا ہے رسی کو بل دینا اور اس کو مضبوط کرنا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ آتا ہے کہ انسانی دماغ کے اندر عقل کو رکھ کر اسے مضبوط بنانا۔ تو گویا ترجمہ یوں ہوگا علمہ شدید القوا ذو مرہ، اسے سکھایا سخت قوت والے نے۔ اور کیا سکھایا، کس نے سکھایا، اس ذات نے جو تمام کائنات کو عقلیں بانٹنے والا ہے، اس ہستی نے اپنے محبوب کو سکھایا۔ اب کیا سکھایا یہ نہیں بتلایا، کیا سکھایا یہ نہیں بتلایا، جو کچھ سکھایا وہ رب جانے اور اس کا محبوب جانے۔ پھر ہوا کیا، فستوا، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا۔ اب استوا کا لفظ آیا، استوا کے معنی آتے برابری کے، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا مقام پر تشریف لے کے گئے تھے۔ اب لا مقام کا مطلب کیا ہے، لا مقام کا مطلب ہے کہ وہاں مکان نہیں ہے، اور مکان کسے کہا جاتا ہے، مکان اسے کہتے ہیں کہ جس میں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ چھ جہتیں ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مقام پر موجود ہے وہ لا مکان ہے، وہاں کوئی جہت نہیں ہے، وہ ان جہات سے پاک منزہ اور مبرہ ہے، اللہ جل وجل کریم فرماتا ہے فستوا، اس جلوے نے قصد فرمایا، وہو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا. اب بلند کنارہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ میں نے چاند کو دیکھا، گھر کے چھت سے دیکھا، مسجد کے چھت سے دیکھا، یا پہاڑ سے دیکھا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کیا مسجد پر ہم نے چاند دیکھا یا پہاڑ پر دیکھا؟ نہیں، بلکہ مسجد کے چھت پر کڑے ہو کر ہم نے وہاں سے چاند کو دیکھا، پہاڑ پر کڑے ہو کر ہم نے وہاں سے چاند کو دیکھا، گھر کے چھت پر کڑے ہو کر وہاں سے ہم نے چاند کو دیکھا. تو اللہ جل و جل کریم فرماتا ہے وہو بالافق الاعلی، وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھے، یعنی جہاں مکان کا آخری حد ہے اس آخری حد کے اوپر تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو لا مکان کہلاتا ہے اس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے. ثم دنا فتدلا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، فتدلا پھر خوب اتھر آیا. اب یہ جلوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ، حضور کو جلوے سے تعبیر فرمایا کہ جلوہ اللہ جل و جل کریم کے حضور قریب ہوتا گیا، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نور کا جلوہ جو ہے اس کا نزول فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. فکان قاب قوسین او ادنا، اب یہ جلوے قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے، فرمایا اتنا قریب کہ قوسین کے جتنا یا اس سے بھی بڑھ کر قریب. اب قاب قوسین کیا ہے؟ قاب قوسین اہل عرب کا ایک دستور تھا کہ جب دو سرداروں کے مابین اتحاد کی بات ہوتی تو وہ کیا کرتے تھے کہ دونوں ساتھ کھڑے ہو کر تیر چلاتے تھے، اور اتنے قریب کہ جتنا قریب ہونا ممکن ہوتا تھا. اب تیر چلانے کا مطلب یہ تھا کہ آج کے بعد میرا دوست آپ کا دوست، اور میرا دشمن آپ کا دشمن، آپ کا دوست میرا دوست، میرا دوست اور آپ کا دشمن میرا دشمن، یہ اس کا مطلب ہوتا تھا. تو یہاں اس مقام پر قاب قوسین فرما کر گویا اللہ جل و جل کریم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ میرے محبوب کا دشمن میرا دشمن، اور میرے محبوب کا دوست میرا دوست، میرے محبوب کا دشمن میرا دشمن، اور میرے محبوب کا دوست میرا دوست. تو فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین کے قریب یا اس سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے. فاوحا الى عبده ما اوحا، پس اللہ جل و جل کریم نے اپنے بندے خاص کے طرف وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. اب وحی کی وضاحت یہاں نہیں ہے، کیا وحی کی؟ یہاں مفسرین کرام نے مختلف اقوال لکھے ہیں. مثال کے طور پر ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ احکامات، ایک تو شرعی احکام ہیں جو عام لوگوں کو بتلائے جاتے ہیں، ایک وہ احکام جو خاص لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، اور ایک وہ احکام ہے جو اخص الخواص کو بتلائے جاتے ہیں. تو یہاں اللہ جل و جل کریم نے ان تینوں قسم کی جو ہے وہی اللہ تبارک و تعالی محبوب کی طرف کی، اور ایک تفسیر یہ بھی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی طرف وہ وحی کی جو نبی کے سوا کوئی اور اس وحی کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ وحی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی طرف کی بغیر واسطے کے، اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام فرمایا. پھر اللہ جل و جل کریم نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا. اب ہوتا کیا ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک شے کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارا دل اس کا تصدیق نہیں، دل جو ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ آگ کا انگارہ لے کر یوں تیزی سے گھمائے تو ہمیں وہ آگ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ آگ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب بارش تیزی سے جو ہے وہ برس رہی ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ایک لکیر آ رہی ہے، حالانکہ وہ ایک لکیر نہیں ہوتی، وہ مختلف قطرے، چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں جو تسلسل کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں لیکن دکھنے میں ہمیں ایک نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کا دل ہمارا جو ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا کہ ایک لکیر ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ جل و جلال کریم کا جو دیدار کیا تو وہ دیدار ایسا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل نے سرکار کی آنکھوں کو جھٹلایا نہیں, بلکہ جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں حقیقت میں میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اور دیداری الہی کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس مسئلے کے بارے میں تین مذاہب ہیں. ایک تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار سر کے آنکھوں سے کیا. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے دیدار دل سے کیا, دل کے آنکھوں سے. اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار سر اور دل دونوں آنکھوں سے فرمایا. اب احادیث سماعت فرما لیں, لیکن ان احادیثوں سے قبل ایک اعتراض کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نہیں کیا, اور دلیل کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ روایت لے کر آتے ہیں کہ جس میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اس نے سرکار پر تہمت باندھی او کما قال علیہ السلام. اچھا, اسی طریقے سے دیگر چند احادیث سے وہ استدلال کرتے ہیں. یہی سوال بے عینی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کیا کہ آپ بتلائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے یا نہیں. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اپنے سر کے آنکھوں سے کیا. اور ایک موقع پر تو حضرت امام احمد بن حنبل تسلسل کے ساتھ یہ کہتے رہے ہاں دیدار کیا ہے, ہاں دیدار کیا ہے, ہاں دیدار کیا ہے, کہتے 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 اتنے کثرت کے ساتھ کہا کہ جب تک آپ کی سانس نہ ٹوٹی اس وقت تک مسلسل کہتے رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. کسی سائل نے پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کیا ہوگا, تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, میں حضرت عائشہ کو کے فرمان کے جواب میں آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا, اب تمہاری مرضی کہ تم سرکار کا فرمان مانو یا حضرت عائشہ کا مانو. تو فرمایا کہ میرے پاس جو ہے دلیل کیا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, جب حضور کا ارشاد آ گیا تو سرکار کے ارشاد کے مقابل حضرت عائشہ کے فرمان کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیدار الہی کی نفی کرتی وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے, لیکن جو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم را ربہ مرتین ببصرہ ومرتن بفوادہ, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اپنے آنکھوں سے کیا اور ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے دیدار اپنے دل سے کیا. اسی طریقے سے ایک موقع پر حضرت ابن عباس نے فرمایا قال اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم ولکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوستی کو حضرت ابراہیم کے لیے خاص فرمایا, کلام کو حضرت موسیٰ کے لیے خاص فرمایا, اور رؤیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا. اور اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ارشاد فرماتے ہیں قال رآ محمد ربہ رواہ ابن خزیمہ باسناد قوی, حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا اس حدیث مبارکہ کو ابن خدیمہ نے اپنی قوی سند کے ساتھ روایت فرمایا، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا۔ آخر میں ایک روایت مسلک دیوبند کے بہت بڑے محدث گزرے انور شاہ کشمیری، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی فیض الباری، اس کے اندر وہ اپنے رائے لکھتے ہیں، لکھتے ہیں والرؤیت عندی ما رؤیت ربہ کما اختار احمد، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالی کی دیدار کرنے کے حوالے سے میرا موقف وہی ہے جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور یہ یاد رہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس اور امام حسن بصری، حضرت امام احمد بن حنبل، امام شارانی، علامہ فخر الدین رازی اور اعلی حضرت فاضل بریلوی، یہ جلیل القدر محدثین مفسرین کرام اور فقہاء کرام ہیں جو اس بات کے قائل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے رب کا دیدار کیا، ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے آنکھ دیکھوں کو نہ جھٹلایا، افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس بارے میں جھگڑتے ہو میرے محبوب سے جو کچھ انہوں نے دیکھا، ولقد رآہ نزلۃ اخرى، ارے سنو اس نے تو دوسرے مرتبہ پھر اپنے رب کا دیدار کیا، کب کیا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنۃ المأوی، جس کے قریب جنۃ المأوی ہے، اذ یخشى سدرۃ ما یخشى، جب سدرا کو ڈھانپا، جس شے نے ڈھانپا، ما زاغ البصر وما طغى، اور دیدار اس طرح کیا کہ نہ آنکھ چھبی اور نہ حد سے بڑی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز سے اپنے رب کا دیدار فرمایا، اور پھر فرمایا لقد رآ من آیات ربہ الکبرا، اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانی دیکھی۔ اب ان آیات پر اگر غور کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ولقد رآہ نزلۃ اخرى، میرے محبوب نے دوسرے مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا، یہ اشارہ اس جانب کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ جل و تعالی کریم کی بارگاہ سے تشریف لاتے ہیں سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، اور وہاں سے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے گزرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ جل و تعالی کریم کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں حضور آپ کی امت یہ 50 نمازیں پڑھ نہیں سکے گی، آپ رب کی بارگاہ میں جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کرتے ہیں، 5 نمازیں کم ہو جاتی ہے، 2 چکر لگاتے ہیں، 9 چکروں میں 45 نمازیں کم ہو جاتی ہے، 5 نمازیں رہ جاتی ہے، اور اس 9 دفعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری مرتبہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب نمازیں تو 5 پڑھیں گے، ثواب 50 کا عطا کروں گا، ارے نیکی کا ارادہ کرے تو 1 ثواب عطا کر دوں گا، اور اس پر عمل کرے تو 10 گنا اجر عطا کروں گا، اور گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھوں گا نہیں، اگر گناہ کر لے تو فقط 1 گنا لکھا جائے گا۔ یہ اللہ جل و جل کریم نے کرم نوازی فرمائی، اس جانب اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا لقدر آہ نزلۃ اخرى، اور ہمارے محبوب نے دوبارہ اپنے محبوب کا جو ہے، اپنے رب کا جو ہے وہ نظارہ فرمایا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ لیکن یہاں دوبارہ دیدار کرنے میں تعداد نہیں گنوائی کتنے مرتبہ کیا، اور بعض مفسرین نے تو یہاں پر یہ یہاں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر کڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے، اور فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ تو اسی طرح اشارہ فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے، عندہا جنۃ المأوی، جس کے پاس جو ہے جنۃ المأوی ہے، اذ یخشى سدرۃ ما یخشى، جب سدرا کو ڈھانپا جس سے نے ڈھانپنا تھا، اور کس نے ڈھانپا، وہ فرشتوں نے ڈھانپا، کہ فرشتوں نے اللہ جل و جل کریم کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین ہم تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دیدار کرنا چاہتے ہو تو سدرا پر جمع ہو جاؤ. سدرا جو ہے یہ ایک درخت ہے جو بیری کا درخت ہے جس کا جو ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور اس کا سرا جو ہے وہ ساتویں آسمان سے ماورا ہے, عرش تک اس کا سرا پہنچتا ہے. اور یہ بسیرا ہے فرشتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کا, اولیاء کرام کا, شہداء کرام کے ارواح کا, وہ جا کر سدرا پر رہا کرتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے یہاں فرشتے جمع ہو گئے اور وہ مختلف رنگوں کے مختلف کلروں کے لباس پہنے ہوئے, گویا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کے موقع پر اللہ جل وجل کریم نے سدرا کو مختلف کلر سجا کر ہمیں یہ جو ہے درس دیا کہ میرے محبوب کے آمد پر خوشی کا اظہار کیا کرو, چراغا کیا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا. اور وہاں اب دیکھیں, ہم جب دیکھتے ہیں تو انسانی نظر کی تین حالتیں ہیں. ایک حالت تو یہ ہے کہ دیکھ کر ہماری نظر چنجیا جائے. مثال کے طور پر جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظریں جو چنجیا جاتی ہے, ہم دیکھ نہیں پاتے, ہمارا دل اس کا تصدیق نہیں کرتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ کوئی شے کو دیکھتا ہے تو حیرت زدہ اور تعجب کے اندر جب دیکھتا ہے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. اس صورت میں بھی عقل جو ہے اس بات کو قبول نہیں کر رہا ہوتا اور دل جو ہے بے چین ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, میرے محبوب نے جب میرا دیدار کیا تو ایسے عالم میں کیا کہ ما زاغ البصر, نہ تو آنکھیں چندیا جائے نہ تو آنکھیں چندیا گئی, اور فرمایا وما تغا, اور نہ حیرت سے پٹی کی پٹی رہی, بلکہ سکون اطمینان اور چین کے ساتھ میرا دیدار کیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا خوب فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا, یہاں تک کہ اس کے ٹھنڈک کو میں نے اپنے دل کے اندر محسوس کیا. اللہ جل و جلال کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, بیماریوں کو دور فرمائے, اور حضور قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. ایک نعت شریف منقبت, اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا.
میرے ساتھ مل کے چند اشعار ہم کے پیش کرتے ہیں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم, حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم, دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم اللہ کرم. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, اللہ ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم, اللہ کرم اللہ کرم. محشر میں میرا رہ جائے بھرم, اللہ. اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں. اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم, اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. اور ہر سال طلب فرما شہر دکھا ہم کو, ہر سال طلب فرما ہم کو, ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو, ہر سال کریں ہم طواف حرم رمضان میں, کریں ہم طواف حرم پھر حج میں, کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. دو اشعار نعت کے پڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ علامہ ابو القاسم صاحب ہم اور آپ سے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ, کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے درمیان تشریف فرماؤں گے. میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسانے برسانے والے, بدوں پر بھی برسانے
چاندے برسانے والے، او تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے، اور حرم کی زمین، اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین، ہاں حرم کی زمین، اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چمکانے والے،
دعا ہوگی صلاۃ وسلام دوسرے محفل کے بعد ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اپنے پیارا بھی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے سے معاف فرما. الہ العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے ہماری بخشش و مغفرت فرما، اس مبارک رات کی برکت سے ہماری بخشش و مغفرت فرما، ہماری والدین کی بخشش و مغفرت فرما، جملہ مؤمن مؤمنات کی بخشش و مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجل نصیب فرما، خصوصاً بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت اللہ مسیح شاہ رب القادری دامت برکات القدسیہ کو صحت یابی عطا فرما، جملہ امراض سے سبکدوشی عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، کہ سائق و تادیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرما، ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرما، ان کے وسیلے سے اس مبارک رات کے وسیلے سے العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات مبتلا تمام کو مشکلات سے نجات عطا فرما، العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر کامدل فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، بار بار حرمین طیبین کے بعد اب حاضر نصیب فرما، العالمین ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما، شہر کراج کا مستحکام کا گہوارہ برما، ہر قسم کے دہشت گردی سے بد امنی سے محفوظ اور معمون فرما، چین سکون اور اطمینان نصیب فرما، ہمارے اس محلے پر اپنے رحمت اور برکت کا نزول فرما، العالمین خصوصاً بالخصوص عاشق رسول قاسم ملت ممتاز القادر کے دعا کرتے ہیں العالمین، انہیں باعزت رہائی نصیب فرما، قید و بند کے صحبت سے نجات عطا فرما، برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ضرور اعلان سماعت فرمائے ان شاء الله العزيز، پونے 11 بجے علامہ ابوالقاسم صاحب، امام اہل سنت، امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام قصیدہ معراجیہ کے تشریح کریں گے، آپ تمام حضرات سے شرکت کے التماس ہے.